أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن، اور ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور نشریات کے آخر میں پروگرام اسلام کی معرفت نشر ہوگا۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف وفود نے اعلی ایرانی مذاکرات کار سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے حکمراں پاکستان تحریک انصاف پارٹی پر غیر ممالک سے ملنے والے فنڈ کم دکھانے اور درجنوں بینک کھاتے چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان میں کورونا نے ایک بار پھر وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 8.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ماؤنٹ مونگنوئی میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف وفود نے اعلی ایرانی مذاکرات کار سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق منگل کی شام ویانا میں ایران کے اعلی ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے یورپی یونین کے امور خارجہ کے ڈپٹی انچارج اینریکے مورا کے علاوہ روسی اور چینی وفود کے سربراہوں سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ یو پی ٹریکا کے رکن ملکوں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وفود نے بھی ویانا میں ایرانی وفد کے ساتھ مشترکہ طور پر بات چیت کی ہے۔ علاوہ ازیں روسی وفد کے سربراہ میخائل اولینوف نے، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان غیر رسمی ثالثی کر رہے ہیں، منگل کے روز پہلے ایرانی وفد سے جداگانہ ملاقات کرنے کے بعد امریکی وفد سے بھی ملاقات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آٹھویں دور کے مذاکرات جاری رہنے کے پیش نظر ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا امکان نہیں پایا جاتا، لہذا مختلف معاملات کے بارے میں دو طرفہ اور کثیر جانبہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے خلاف ظالمانہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری ویانا مذاکرات کا آٹھواں دور نئے سال کی تعطیلات کی وجہ سے 3 دن کے وقفے کے بعد پیر سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کے قاتل ہرگز محفوظ نہیں رہیں گے۔ منگل کی شام اپنے ایک بیان میں سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی کا کہنا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی کے قاتل یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں قتل کر کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جرائم پیشہ ٹرمپ اور مائک پومپیو جیسے اس کے چیلے چپاٹوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ 24 گھنٹے دنیا بھر کے حریت پسندوں کی نظروں میں ہیں۔ جنرل اسماعیل قاآنی نے امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے تمہارا انخلا ہمارے منصوبے کا حصہ ہے، اور آج سب سے بڑا انخلا انجام پا چکا ہے۔ تم عراق سے نکالے جا چکے ہو، اور اس ملک کے غیور عوام اور استقامتی گروہ باقی ماندہ 2000 امریکیوں کو بھی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے حکمراں پاکستان تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی پر غیر ممالک سے ملنے والے فنڈ کم دکھانے اور درجنوں بینک کھاتے چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی تیار کردہ تہلکہ خیز رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حکمراں پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے حاصل ہونے والے فنڈ کم کر کے دکھائے اور درجنوں بینک کھاتوں کو چھپایا ہے۔ ڈان آن لائن کی رپورٹ کے مطابق کمیٹی کی رپورٹ میں پارٹی کی جانب سے بڑی رقوم کی منتقلی کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا گیا۔ ڈان اخبار کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں پی ٹی آئی کے غیر ملکی بینک کھاتوں اور بیرون ملک جمع کیے گئے فنڈوں کی تفصیلات حاصل کرنے میں کمیٹی کی بے بسی کا بھی ذکر موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے مالی سال 2009-10 اور 2012-13 کے درمیان 4 سال کی مدت میں 31,20,00,000 روپے کی رقم کم ظاہر کی ہے۔ رپورٹ میں پی ٹی آئی کے 4 ملازمین کو ان کے ذاتی بینک کھاتوں میں چندہ وصول کرنے کی اجازت دینے کے تنازع کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ ان کے کھاتوں کی چھان بین کرنا کمیٹی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، یہ بات پاکستان میں متعین ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے قومی غذائی سیکورٹی کے پاکستانی وزیر سید فخر امام کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ سید محمد علی حسینی کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کی بھرپور توانائی رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں ایران اور پاکستان تعلقات کے فروغ پر بھی زور دیا۔ قومی غذائی سیکورٹی کے پاکستانی وزیر سید فخر امام نے ایران کی جانب سے پاکستان کی زرعی اشیاء پر عائد ٹیکسوں میں خصوصی چھوٹ دینے کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا نے ایک بار پھر وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے۔ نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 1,00,000 سے نیچے چلی گئی تھی، لیکن اب 2,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کی جانب سے آج جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 58,097 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,14,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی 23 ریاستوں میں 2,135 لوگ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اومیکرون سے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد ریاست مہاراشٹر میں 653 بتائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان کا دارالحکومت دہلی ہے، جہاں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 464، اور تیسرا نمبر کیرل کا ہے، جہاں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 185 ہے۔ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ میں ایک بھیانک ٹریفک حادثے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کے پاکوڑا ضلع میں آج صبح ایک مسافر بس اور گیس سلنڈر سے بھرے ایک ٹرک کے درمیان تصادم میں 8 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کے پیش نظر ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن میں صنعاء کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن میں صنعاء کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ سعودی اتحاد نے صنعاء پر اپنے حملے ایسی حالت میں تیز کیے ہیں کہ یمنیوں نے حال ہی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یمن کی مسلح افواج کی بحریہ نے متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کو، جس پر فوجی ہتھیار اور ساز و سامان لدا ہوا تھا، ضبط کر لیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کئی ہفتوں سے سمندر میں اس بحری جہاز پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ قزاقستان میں عوام کے احتجاج کے دوران ملک کے صدر نے حکومت کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق قزاقستان کے صدر تاکایوف نے حکومت کا استعفی منظور کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسماعیلوف کو عبوری حکومت کا نگراں بنا دیا ہے۔ ایوان صدارت نے الماتی سمیت مختلف شہروں میں سیال گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بڑھتے ہوئے احتجاج کے بعد رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے، جبکہ ہر طرح کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تاکائف کی تقریر کے موقع پر قزاقستان کی پولیس نے مشتعل عوام کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد امریکی فوجیوں کا ایک اور قافلہ عراق سے شام میں داخل ہوا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فوجی ٹرکوں، ٹینکوں اور توپوں سمیت مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس امریکی دہشت گرد فوجیوں کا ایک اور قافلہ جو 30 گاڑیوں پر مشتمل تھا، عراق سے غیر قانونی طور پر الولید گزرگاہ سے شام میں داخل ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی 40 گاڑیوں پر مشتمل امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ عراق سے شام کے جنوبی علاقے الحسکا میں داخل ہوا تھا۔ برطانیہ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق برطانیہ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے عام شہریوں پر اس سال موسم سرما کے دوران روزمرہ کے اخراجات کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اشیاء خرد و نوش کے علاوہ ایندھن کی قیمتوں میں بھی اضافے کے باعث اس سال موسم سرما میں بہت سے خاندانوں کو کھانے پینے یا گھروں کو گرم رکھنے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور یورپی یونین سے علیحدگی کی وجہ سے برطانیہ کی اقتصادی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 8.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس مضی وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 5.9 کروڑ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ کورونا کے عالمی اعداد و شمار جاری کرنے والی ویب سائٹ ورلڈو میٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بدھ کی صبح تک امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 5.84 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ ورلڈو میٹر کے مطابق امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 8,51,439 ہے۔ کورونا کے مریضوں اور اس موذی وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کے لحاظ سے امریکہ بدستور دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ماؤنٹ مانگنوئی میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ ماؤنٹ مانگنوئی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیشی ٹیم نے میزبان ٹیم کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کے لیے یہ جیت اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس نے پہلی بار نیوزی لینڈ کو ٹیسٹ میچ میں شکست دی ہے۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ میں پہلی مرتبہ اور ہوم گراؤنڈ سے باہر 6ٹی مرتبہ کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو کا وقت، اور سیاسی گفتگو کے تحت آج ہم ایک اہم رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ عراق سے امریکی افواج کے مکمل انخلا کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے اور دہشت گرد امریکی فوجی کاروانوں پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کا لاجسٹک قافلہ منگل کی رات جنوب عراق کے علاقے بابل میں سڑک کے کنارے نصب بم دھماکے کا شکار ہو گیا۔ بدھ کی صبح بھی بغداد کے جنوب میں امریکی فوجی قافلے کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور ان حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دریں اسنا تحریک اصائب اہل الحق کے سیکرٹری جنرل نے عراق میں موجود امریکی فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کر سکتے ہیں اور عراق میں جہاں بھی رہو تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ تحریک اصائب اہل الحق کے سربراہ قیس الخزعلی نے کہا کہ عراقی آئین میں ملک میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور اگر ان غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی حکومت کی اجازت سے ہے تو حکومت کو ہی اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تحریک صاحب اہل الحق کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شہید جنرل ابو مہدی المہندس بصرے کے رہنے والے تھے، کہا کہ بصرے کو ہی عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا مرکز ہونا چاہیے۔ ان نجبہ تحریک کے سربراہ اکرم الکابی نے بھی اعلان کیا ہے کہ محاذ استقامت کے کمانڈروں من جملہ ایران کی سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے خون کا بدلہ یہ ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کا مکمل انخلا عمل میں آئے۔ انہوں نے بصرے میں ایران کی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غاصبوں اور قابضوں کے خلاف استقامت کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 15 دے 2 جمادی الثانی اور 5 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ جنوری سن 603 عیسوی کو ایران اور روم کی 24 سالہ جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ روم کے شہنشاہ موریس کے قتل کے سبب شروع ہوئی تھی, جو ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کا دوست تھا. خسرو پرویز اور موریس کے تعلقات دوستی اور خلوص پر استوار تھے. سن 603 میں روم والوں نے موریس کو قتل کر کے فوکس کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا, جس کے بعد موریس کے بیٹے نے ایران آ کر خسرو پرویز سے مدد کی درخواست کی. خسرو پرویز نے موریس کے خون کا انتقام لینے کے لیے روم پر حملہ کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کئی شہر فتح کر لیے. کچھ عرصے کے بعد روم کے بادشاہ نے صلح کے مذاکرات کے لیے خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا, مگر خسرو پرویز نے, جو اپنی بے شمار فتوحات سے مغرور ہو گیا تھا, صلح کی پیشکش ٹھکرا دی اور یہ جنگ 2 عشرے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی, جس میں مختلف نشیب و فراز آئے. کبھی خسرو پرویز کو فتح حاصل ہوئی اور کبھی رومیوں کو. یہ جنگ 13 ستمبر سن 627 کو ختم ہو گئی. پانچ جنوری سن 1691 عیسوی کو یورپ میں پہلا نوٹ چھپا اور جاری ہوا. یہ کاغذ کا نوٹ سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے جاری کیا تھا. اس نوٹ کے چھپنے سے پہلے نقد لین دین میں 4 کونوں والے بڑے سکے استعمال ہوتے تھے. سویڈن میں چھپنے والے ان پہلے کرنسی نوٹوں میں سے چند نوٹ اب بھی موجود ہیں, جن میں سے ایک نوٹ اسٹاک ہوم بینک کے میوزیم میں محفوظ ہے. دو جمادی الثانی سن 1338 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ادیب اور فقیہ مرزا حسن آغا تبریزی نے وفات پائی. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن تبریز میں ہی حاصل کی اور پھر تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے. وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد تبریز واپس آ گئے. حسن آغا تبریزی 40 سال تک دینی علوم کی تدریس میں مصروف رہے. آئینی حکومت کی تحریک کے وہ حامی تھے, لیکن بعد میں جب یہ تحریک اپنے مقصد اور راستے سے ہٹ گئی تو وہ اس کے مخالف ہو گئے. پانچ جنوری سن 1928 عیسوی کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے. ان کا تعلق سندھ کے معروف سیاسی خاندان سے تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم بمبئی میں اور اعلی تعلیم کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی اور پاکستان واپس آ کر عملی سیاست میں حصہ لیا. 30 نومبر 1967 کو انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. ایوب خان کے بعد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے اور انہوں نے ملک میں پہلے انتخابات کروائے تو مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو پاکستان کے صدر بن گئے. 5 جولائی سن 1977 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. 1977 میں انہیں اپنے دور میں ہونے والے ایک قتل کے الزام میں
گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو انہیں موت کی سزا سنا دی گئی اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پندرہ دے 1356 ہجری شمسی کو ایرانی یونیورسٹی طلباء و طالبات نے اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کے دورہ ایران اور ان کی طرف سے محمد رضا شاہ کی حمایت کے خلاف اپنی کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے یونیورسٹیوں کو بند کرا دیا۔ جمی کارٹر یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ انسانی حقوق کے مدافع اور ڈکٹیٹر حکومتوں کو اسلحہ بیچنے کے مخالف ہیں، لیکن انہوں نے ایران میں ہونے والی انسانی حقوق کی وسیع پامالی کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ کی ڈکٹیٹر اور استبدادی حکومت کے ساتھ بڑے بڑے فوجی معاہدے کیے۔ جمی کارٹر نے اپنے دورے ایران کے دوران منفور ڈکٹیٹر محمد رضا پہلوی کو ایرانی عوام کا محبوب اور ایران کو جزیرہ امن و ثبات قرار دیا تھا، لیکن بہت جلد ایرانی عوام کی آزادی پسندانہ جد و جہد میں شدت پیدا ہو گئی اور جمی کارٹر کے دورے ایران کے تقریباً 13 مہینے کے بعد ایران میں شاہ کی حکومت گر گئی اور اسلامی جمہوری نظام کا قیام عمل میں آ گیا۔ پندرہ دے 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل منصور ستاری ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ وہ 1327 ہجری شمسی میں تہران کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد کیڈٹ کالج اور کیڈٹ کالج کے بعد یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن 1980 میں عراق کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج میں واپس آ گئے۔ 1365 ہجری شمسی میں میجر جنرل ستاری کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بہرحال منصور ستاری فضائیہ کے کچھ دیگر افسروں کے ساتھ ایک مشن سے واپس آ رہے تھے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور منصور ستاری اور ان کے ساتھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
عدم مداخلت کا اصول حکومتوں کی بنیادی ذمہ داریوں اور فرائض سمیت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ عدم مداخلت کا اصول بین الاقوامی بقائے باہمی کا ایک اہم ترین اصول ہے، جس کا ذکر اقوام متحدہ کے منشور میں بھی ہوا ہے اور ایک بین الاقوامی قانونی اصول کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مسائل کے ایرانی تجزیہ کار مہران محمدی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ ہر ملک کا فریضہ ہے کہ دیگر ممالک کے داخلی یا خارجی امور میں مداخلت کرنے سے گریز کریں۔ بعد میں جنرل اسمبلی کی بعض قراردادوں میں اس اصول کی توثیق ہوئی اور کسی بھی طرح کی بلا واسطہ یا بال واسطہ اور مسلحانہ مداخلت کو قابل مذمت اور بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے دیگر اصولوں کے ساتھ ساتھ عدم مداخلت کا اصول حاکمیت اور طاقت کے استعمال کی ممانعت کے اصول کی مانند ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے پروفیسر آر پی آنند نے حاکمیت کی اس طرح کی تعریف کی ہے، حاکمیت کسی بھی حکومت کے قلمرو میں اس کی عظیم طاقت سے عبارت ہے، لیکن معینہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں جو واجب العمل ہیں، طاقت کے استعمال کی ممانعت کے اصول کا اطلاق بھی اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر بین الاقوامی تعلقات میں ہر طرح کے زور زبردستی کے اقدام پر ہوتا ہے۔ یہ اصول بھی دوسری جنگ عظیم ختم ہونے اور اقوام متحدہ کی منظوری کے بعد بین الاقوامی اصول و قوانین کے ایک واجب العمل اصول میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ نمبر 2 میں ممالک کی حاکمیت، سیاسی آزادی اور عرضی سالمیت کے احترام کی بات کہی گئی ہے، اور اسی دفعہ کی شق نمبر 7 میں بھی ملکوں کے داخلی امور میں عدم مداخلت پر تاکید کی گئی ہے۔ بنابراین جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا امریکی اقدام واضح طور پر عراقی حکومت کی سیاسی آزادی اور اس کی حاکمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لہذا امریکہ کا یہ مجرمانہ اقدام پوری طرح سے بین الاقوامی واجب العمل اصول و قوانین کے خلاف ہے۔
شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی، طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
تو کانٹا بن کیوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، تو کانٹا بن کیوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی، اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو، کیا برباد تو نے جب صدائش ایک مومن نے پہچانی، تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی،
سلیمانی
ایران اور عراق کے فوجی کمانڈروں کے قتل کے امریکی اقدام کے بعد عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ عراق یا اس کے دوست ملکوں کے اعلی عہدیداروں کا قتل عراقی حاکمیت کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے، اور عراق میں امریکی فوج کی موجودگی کی ایک شرط عراقی اقتدار اعلی کی خلاف ورزی نہ کرنا تھی۔ نومبر سن 2008 میں امریکہ اور عراق کے درمیان 30 دفعات پر مشتمل ایک سیکیورٹی معاہدہ ہوا تھا۔ اس دفعہ کی شق نمبر 4 کے مطابق تمام فوجی کاروائیاں عراق کے آئین اور عراقی حکومت کے دیگر متعلقہ قوانین پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے انجام پانی چاہیے۔ مذکورہ معاہدے کی دفعہ نمبر 4 کے مطابق فوجی کاروائیاں عراقی اقتدار اعلی اور قومی مفادات کی خلاف ورزی کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ بنابراین امریکہ اور عراق کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی معاہدے کی بنیاد پر امریکہ کو عراقی سرزمین پر کسی بھی طرح کے حملے کے لیے عراقی حکومت سے اجازت لینا یا کم از کم حکومت کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ حکومت عراق کو مطلع کرنے کی صورت میں بھی الحشد الشعبی سمیت عراقی افواج پر کسی بھی حال میں حملہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ الحشد الشعبی عراق کے فوجی ڈھانچے کا ایک حصہ ہے، اور الحشد الشعبی پر جارحانہ حملہ عراقی حاکمیت کی بھی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ بنابراین ایران اور عراق کے فوجی کمانڈروں کو عراقی سرزمین پر نشانہ بنانے کا دہشت گرد امریکی فوج کا اقدام ایران اور عراقی قومی حاکمیت کے احترام کے اصول کی خلاف ورزی، عدم مداخلت اور طاقت کے عدم استعمال کے اصول کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ تین جنوری سن 2020 عیسوی کو امریکی فوج کے ذریعے جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کا قتل سیکیورٹی کے اصول کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں 21 جون سن 1985 عیسوی کو پاس ہونے والے ایک کنونشن کی دفعہ نمبر 1 میں خصوصی مشن کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، خصوصی مشن کی ذمہ داری ایک عارضی ذمہ داری ہے جس کے تحت ایک ملک کے سرکاری نمائندے میزبان حکومت کی منظوری سے خاص مسائل کا جائزہ لیتے یا معینہ امور کو انجام دیتے ہیں۔ خصوصی مشن کی ایک قسم فوجی ہے، یعنی خصوصی فوجی مشن۔ پولینڈ کے ایک ماہر قانون پروفیسر جرزی نیکولائف کہتے ہیں کہ فوجی مشن سرکاری فوجی نمائندگی بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ممالک میں جنگی بحری جہازوں کا سرکاری معائنہ اور کسی دیگر ملک کا فوجی کمانڈروں کا دورہ بھی فوجی مشن ہو سکتا ہے۔ بنابراین شام اور عراق میں ایران کے فوجی مشیروں کی صورتحال خصوصی مشن کے زمرے میں آتی ہے، لہذا بین الاقوامی قوانین کی روح سے خصوصی مشن کے کنونشن میں درج شرائط اور سہولیات کا اطلاق بھی اس پر ہوگا۔ عراق اور شام کی حکومتوں کی رضامندی کے پیش نظر ایرانی مشیروں کا مامور کیا جانا پوری طرح سے بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق ہے۔ قانون کے دو ایرانی محققین حسین رضا زادے اور الہام امین زادے کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں ایران کے فوجی مشیروں کی صورتحال خصوصی فوجی مشن کے زمرے میں آتی ہے، اور مروجہ بین الاقوامی اصولوں کے دائرے میں ایران کے فوجی مشیروں کو خصوصی کنونشن میں درج سیکیورٹی اور دیگر سہولیات سے مستفید ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی حمایت یافتہ افراد کے خلاف جرائم کی سزاؤں اور ان جرائم کی روک تھام کے کنونشن کی بنیاد پر کسی بھی قسم کا جان بوجھ کر کیا گیا کام جو قتل یا اغوا پر منتج ہو، یا حمایت یافتہ افراد کی آزادی اور شخصیت پر حملہ، یا کنونشن میں مندرج افراد کے دفاتر، قیام گاہ اور ان کی گاڑی پر حملہ جرم شمار ہوتا ہے۔ اسی کنونشن کی بنیاد پر دھمکی دینا یا ایسے کام کرنا یا ایسے کاموں میں مدد کرنا جن کی کنونشن میں ممانعت کی گئی ہے، رکن ممالک کے اپنے داخلی قوانین کے مطابق ان کاموں کو جرم قرار دینا چاہیے۔ اسی بنا پر ایران کے کسی بھی درجے کے فوجی عہدیدار، چونکہ میزبان ملکوں عراق اور شام کی حکومتوں کے لیے ایرانی حکومت کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ فوجی مشورے دیتے ہیں، تو ان کو ہر طرح کے حملے سے بچانے کے انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ علاوہ ازیں قاسم سلیمانی کا دورہ عراق، جو عراقی حکومت کی دعوت پر انجام پایا تھا، خصوصی مشن کے تحت تھا اور سفارتی مراعات بھی ان کو حاصل تھیں۔ چنانچہ بغداد ہوائی اڈے پر قاسم سلیمانی کے استقبال کے لیے آنے والے عراقی اعلی عہدیدار، عراقی حکومت سے وابستہ فوجی تنظیم عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے نائب سربراہ تھے۔ سرکاری سطح پر ہونے والا یہ استقبال اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کا دورہ بغداد مکمل طور پر سرکاری تھا۔ بہرحال ایران کے اس اعلی فوجی کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا امریکی دہشت گرد فوج کا اقدام پہلے ذکر کیے گئے بین الاقوامی اصول و قوانین کے بالکل خلاف تھا، لہذا امریکہ نے کھلم کھلا طور پر ریاستی دہشت گردی کا آغاز کر دیا ہے۔ بنابر امریکہ اور غاصب اسرائیل دنیا میں ریاستی دہشت گردی میں پیش پیش رہنے والے مانے جاتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو، اس قوم کو کون مٹائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو، شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے؟ شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا؟ ملائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو، نسلیں مٹ جائیں۔
اس قوم کا رہبر زندہ ہو, اس قوم کو کون مٹائے گا, جس قوم کا رہبر زندہ ہو, اس قوم کو کون مٹائے گا, اس کی نسلیں مٹ جائیں گی ٹکرائے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباس اور اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس سے, جنہوں نے آرٹیکل کا موضوع قرار دیا ہے انتقام کے خوف سے پومپیو دبلے ہو گئے. امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور ٹرمپ کی حکومت کے پہلے سال سی اے کے سربراہ مائک پومپیو کا حاج قاسم سلیمانی کی شہادت میں مرکزی کردار رہے. فاکس نیوز سے اپنے آخری انٹرویو میں, جبکہ وہ بہت دبلے بھی نظر آ رہے تھے, انہوں نے کھل کر ان کے بقول ایران کے خطرے کے مقابلے میں اپنی اور ٹرمپ کی حفاظت کی بات کی. شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو 2 سال ہو گئے, لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی ان کے خوف میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے. مائک پومپیو نے ایک جانب اپنے انٹرویو میں کہا کہ جنرل سلیمانی کے قتل کی تجویز انہوں نے صدر ٹرمپ کو دی تھی, جو ان کے بقول انتہائی ضروری تھا, اور دوسری جانب ایران کے صدر کے 2 ٹوک انتقامی کارروائی پر مبنی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بائیڈن حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پومپیو مزید دبلے ہو جائیں گے. رائے الجوم نے لکھا ہے, آج اماراتی جہاز اور کل اسرائیلی, کیا بحیرہ احمر میں جہازوں کی آمد و رفت انصار اللہ کے رحم و کرم پر ہے؟ عبدالباری اطوان معروف تجزیہ نگار لکھتے ہیں, انصار اللہ کے خصوصی دستوں نے حدیدہ بندرگاہ کے قریب سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے جہاز پر قبضہ کر لیا, جو اس بات کی علامت ہے کہ 2022 میں یمنی جنگ میں مزید شدت آنے والی ہے. سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے دعویٰ کیا ہے کہ سکترا جزیرے سے آنے والا یہ جہاز میڈیکل آلات لے جا رہا تھا, لیکن ان کے یمنی ہم منصب یحییٰ سری نے جو تصاویر جاری کیں. سعودی اتحاد کا ایک اور جھوٹ اس سے منظر عام پر آ گیا. جہاز اسلحے، جنگی وسائل، فوجی بکتر بند گاڑیوں اور فوجی مواصلات کے وسائل سے لیس تھا. یہ قبضہ عین اس وقت کیا گیا جب طائف فوجی اڈے پر یمنی افراج نے ڈرون حملہ کیا تھا. یمنی فوج کے اس اقدام کے نتیجے میں سعودی عرب اور امارات کے ساتھ ساتھ سیونیوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے. یہ وہ آبراہ ہے جہاں سے نہ صرف سعودی عرب اور اماراتی جہاز بلکہ اسرائیلی جہاز بھی اکثر و بیشتر گزرتے رہتے ہیں. اور یمنی افواج کے اس اقدام نے ثابت کر دیا کہ یمن پر مزید دباؤ سے علاقے میں طاقت کا توازن یمن اور مزاحمتی محاذ کے حق میں بدل جائے گا. سامی روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے کرونا بہار میں بھی نائٹ کرفیو کا اعلان. معاف کیجیے گا بہار میں بھی نائٹ کرفیو کا اعلان. مندر مسجد میں داخلہ ممنوع، دکانوں کو 8 بجے تک ہی کھولنے کی اجازت. ریاست بہار میں کرونا وائرس کے معاملوں میں اضافے کے بعد ریاستی حکومت نے نائٹ کرفیو لگانے کے ساتھ کئی طرح کی مزید پابندیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے. ریاست میں مندر، مسجد، سینما ہال، پارک آئندہ حکم تک بند رہیں گے. ضروری خدمات کو چھوڑ کر سبھی دفاتر 50% صلاحیت کے ساتھ کام کریں گے. اس کے علاوہ پری اسکول اور 1 سے 8ویں تک کے بچوں کے لیے اسکول بند رہیں گے اور آن لائن کلاسز ہوں گی. سبھی عبادت گاہوں کو عام لوگوں کے لیے آئندہ حکم تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکم میں کہا گیا ہے کہ ضروری خدمات کو چھوڑ کر سبھی دکانیں اور ادارے رات 8 بجے تک ہی کھلے رہیں گے. ریسٹورینٹس، ڈھابے کو 50% صلاحیت کے ساتھ کھولنے کی اجازت رہے گی. شادی کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ 50 اشخاص اور کسی کے انتقال پر آخری رسومات میں زیادہ سے زیادہ 20 اشخاص شامل ہوں گے. سبھی سیاسی ثقافتی تقاریب میں زیادہ سے زیادہ 50 لوگوں کی اجازت دی گئی ہے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے آڈیو ٹیپ عدم برداشت نے سچ سننا، دیکھنا اور پڑھنا مشکل بنا دیا. اخبار لکھتا ہے وفاقی حکومت کے بعض وزراء اور ترجمانوں کی جانب سے منگل کو ایک پرانی آڈیو ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے حوالے سے پرویز رشید اور مریم نواز کو بالخصوص شدید تنقید کا ہدف بنایا جا رہا ہے، جس میں دونوں رہنما بعض ان صحافیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو مبینہ طور پر ٹی وی ٹاک شوز میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس گفتگو میں میڈیا کے جن تجزیہ نگاروں اور مبصرین کے نام لے کر ان پر جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان میں ایسے نام بھی شامل ہیں جن کا صحافتی کیریئر نصف صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ان سے اپنے لیے جس حمایت اور سیاسی حریف کے لیے جس مخالفت کی توقع رکھتے اور مطالبہ کرتے ہیں ان پر پورا نہیں اترتے. حقیقت تو یہ ہے کہ عدم برداشت کے رویوں نے ہمیں اس سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ نہ تو ہم سچ سننا چاہتے ہیں، نہ سچ دیکھنے کی تاب ہے اور نہ ہی سچ پڑھنے کی برداشت. سامعین، ایران کی معروف نیوز ایجنسی تسنیم نے لکھا ہے ایسا انتقام لیں گے کہ یاد کرتے رہو گے جنرل کہانی. پاسبانان حرم کی قدردانی کے سلسلے میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سپائکس کے کمانڈر ان چیف جنرل کہانی نے کہا کہ دشمن یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آج قاسم کو شہید کر کے کام تمام ہو جائے گا، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، پومپیو پر بھی، جسے شہید سلیمانی جتنا کسی نے ذلیل نہیں کیا تھا. امریکی ساتھ اور اس جرم میں ملوث تمام افراد دنیا کے حریت پسند انسانوں کی نظروں میں ہیں. جنرل اسماعیل کانی نے کہا کہ دشمن سمجھ بیٹھے تھے کہ جنرل سلیمانی کو قتل کر کے ذلیل ہونے سے بچ سکتے ہیں، مار دیا اور قصہ تمام، لیکن اسلامی معاشرہ اور دنیا کی حریت پسند تم سے ایسا بدلہ لیں گے کہ تم جب تک زندہ رہو گے تب تک یاد کرتے رہو گے. اور اسی کے ساتھ آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، جس کے بعد پروگرام نشر کیا جائے گا اسلام کی معرفت، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان سے متعلق عالمی اور علاقائی سطح پر ہونے والے مذاکرات اور اجلاس کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پندرہ اگست 2021 کو افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان کے دور حکومت میں اس ملک کی صورتحال سے متعلق علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر پائی جانے والی تشویش اس بات کا باعث بنی کہ مختلف ملکوں نے افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لینے اور اس میں بہتری لانے میں مدد کے لیے چند فریقی اجلاس منعقد کیے۔ اس امر کے پیش نظر کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک دیگر ملکوں سے زیادہ افغانستان کے حالات سے متاثر ہیں، اس لیے اس ملک کی صورتحال کے جائزے کے لیے پہلے انہی ملکوں کی میزبانی میں اجلاس منعقد کیے گئے۔ چنانچہ افغانستان کے پڑوسی ممالک ایران اور پاکستان کی میزبانی میں اس حوالے سے دو اجلاسوں کا انعقاد ہو چکا ہے۔ سامعین، افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں پاکستان نے پہلا اجلاس 8 ستمبر کو اسلام آباد میں منعقد کیا، جبکہ دوسرے اجلاس کا انعقاد 27 اکتوبر کو تہران میں ہوا، اور کیونکہ طالبان حکومت کو عالمی سطح پر سرکاری حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس گروہ کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ افغانستان کے ان پڑوسی ملکوں میں افغانستان سے متعلق ہونے والے دو اجلاسوں میں تمام شرکاء نے افغانستان میں ایک قومی وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر تاکید کی، اور اسی بنیاد پر طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس ملک کے سیاسی مستقبل میں تمام اقوام کی شمولیت کے لیے حالات سازگار بنائیں۔ سامعین، افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے دوسرے اجلاس میں پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کے نمائندے شریک ہوئے، جبکہ چین اور روس نے اس اجلاس میں آن لائن شرکت کی اور افغانستان میں استحکام کے طریقوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تہران میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے سربراہی اجلاس کے 11 نکات پر مشتمل بیان میں شرکاء نے ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کو افغانستان کے مسائل کے حل کا واحد راستہ قرار دیا۔ تہران میں افغانستان سے متعلق اجلاس کے جملہ نکات میں افغانستان میں انسانی بحران اور پناہ گزینوں کے سیلابی ریلے کو روکنے اور پڑوسی ممالک اور عالمی برادری کو نئے صدمے سے بچانے کے لیے عالمی برادری سے خوراک، ادویات، موسم سرما کے ساز و سامان سمیت فوری انسانی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیے جانے کے ساتھ ہی افغان فریقوں سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ شائستہ اور محتاط ملکی اور خارجہ پالیسیوں پر عمل درآمد کریں تاکہ معاشرے میں جلد از جلد امن بحال ہو سکے اور سرکاری محکموں کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے ساتھ ہی عوام کو بنیادی خدمات فراہم کریں اور افغانستان میں نسلی گروہوں، خواتین اور بچوں سمیت افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں تاکہ عوام کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ سامعین، باوجود کہ طالبان نے کابل کو فتح کرنے کے ابتدائی دنوں میں ہی افغانستان میں تمام اقوام کی شمولیت سے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا وعدہ کیا تھا کہ جو عالمی برادری کا بھی اہم ترین مطالبہ ہے، تاہم طالبان نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ابھی تک ایسا کوئی مناسب اقدام نہیں کیا ہے کہ جس سے ملک میں مختلف اقوام کو سیاسی اقتدار کی تشکیل کے عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے جو مختلف سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس ملک میں ہونے والی پیش رفت کے قریب سے نظارہ گر ہیں، کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ طالبان گروہ حکومت کی تشکیل میں ایک مخصوص طرز فکر کو بالائے طاق رکھ کر تمام اقوام اور گروہوں کی شمولیت کو یقینی بنائے۔ افغانستان سے متعلق علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اجلاسوں کے تسلسل میں ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں افغانستان کے موضوع پر تیسری علاقائی سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس میں ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی سمیت روس، ہندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان اور ترکمنستان کی قومی سلامتی کے مشیر اور سیکرٹری بھی شریک ہوئے. تاہم اس کانفرنس میں پاکستان اور چین کے قومی سلامتی کے مشیر شریک نہیں تھے. اس اجلاس میں بھی شرکا نے ایک ہمہ گیر اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر تاکید کی کہ جو تمام افغان عوام کی خواہش اور مطالبہ ہے. اس اجلاس کے شرکا نے ایک بیان میں تاکید کی کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ یا ان کے ٹریننگ کے مرکز یا کسی بھی طرح کی دہشت گردانہ کارروائی کے مرکز میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. سامعین، افغانستان کی صورتحال کے بارے میں حال ہی میں یعنی 19 دسمبر کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے وزراء خارجہ کی شرکت سے منعقد ہوا. اس اجلاس میں رکن ملکوں کے وزراء خارجہ نے انسانی امداد کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ ٹھنڈک کے موسم میں 10,000,000 لوگوں کو انسانی امداد پہنچائی جا سکے جنہیں اس ملک کے اقتصادی بحران کی وجہ سے بھوک مری کا سامنا ہے. اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا، ہمارا ماننا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی اور سماجی ثبات صرف ایسی حکومت کی تشکیل سے ممکن ہے جس میں سبھی اقوام و مذاہب کی حقیقی معنی میں مشارکت ہو. اس اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا ذکر کیا کہ افغانستان کے بجٹ کا 75% حصہ بین الاقوامی امداد پر منحصر تھا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان کی امداد روکے اور اثاثے منجمد کیے جانے کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. انہوں نے افغانستان کے تعلق سے امریکہ کے غیر مناسب رویے کی مذمت کرتے ہوئے واشنگٹن کو انتباہ دیا کہ افغانستان میں افراتفری سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا اور اس ملک کی افراتفری کے اثرات صرف ایران اور پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے. سامعین، پاکستان میں او آئی سی کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے اختتامی بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان کی معیشت کو تباہ ہونے سے روکنے کے لیے افغانستان کی مالی وسائل تک رسائی ضروری ہے اور حقیقت پسندانہ طریقوں سے مرکزی بینک سے افغانستان کے منجمد ذخائر کے اربوں ڈالر آزاد کرانے کا جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے. افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اس اجلاس میں شریک ملکوں سے اپیل کی کہ وہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کے خلاف عائد کی گئی پابندیاں منسوخ کیے جانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالیں. سامعین، او آئی سی کے وزراء خارجہ کا اجلاس ایک ایسے وقت میں اسلام آباد میں منعقد ہوا کہ جب طالبان نے حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں طالبان کی خود مختاری کو تسلیم کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اسے اپنے منشور میں قرار دیا ہے. چنانچہ اسلام آباد اجلاس بھی اس سلسلے میں طالبان اور اجلاس میں شریک ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان بات چیت کے لیے ایک مناسب موقع تھا. او آئی سی وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والا انسانی المیہ صرف اس خطے سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مسائل کا باعث بنے گا اور اس المیہ کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے سب کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی. بین الاقوامی برادری میں شامل دیگر ممالک اور عالمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور افغان عوام کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے نجات دلائیں. سامعین، اگرچہ طالبان کے مختلف حکومتی عہدیداروں نے متعدد بار بین الاقوامی برادری سے اس گروپ کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب تک کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. سامعین، دنیا کے ملکوں کے درمیان افغانستان میں جنگ کے دوران طالبان کے انتہا پسندانہ رویے اور اقدامات کی تاریخی تصویر کا وجود اور ان کا ماضی اور تمام اقوام کی شمولیت سے ایک جامع حکومت کی تشکیل کے ذریعے اپنے ملک کے عوام میں اعتماد بحال کرنے کے سنجیدہ عزم کا طالبان میں فقدان اور اسی طرح انفرادی و اجتماعی آزادیوں، نیز میڈیا اور خواتین کے حقوق کے احترام کے تعلق سے طالبان کے رویے نے بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں نئی حکومت کے طور پر طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کرنے میں مزید شکوک و شبہات سے دوچار کر دیا ہے۔ ماضی میں جب افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے اور حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی پالیسیوں اور اقدامات نے خطے اور دنیا کے سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ منفی اور شدت پسندانہ تاثر قائم کیا تھا۔ اسی وجہ سے آج اس گروہ پر اعتماد قائم کرنے میں کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور مختلف سیاسی حلقوں میں پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اگرچہ اس بارے میں بہت سے شواہد موجود ہیں کہ موجودہ طالبان ماضی کے طالبان سے مختلف ہیں اور انہوں نے اپنے بارے میں پائے جانے والے ماضی کے تاثر کو بھی دور کرنے کی بہت کوششیں انجام دی ہیں اور گزشتہ چند برس کے دوران سفارتی اور سیاسی سرگرمیوں اور مذاکرات منعقد کرنے کے ذریعے ایک طرح کی پختگی اور عقلانیت ظاہر کی ہے، لیکن ایسے بہت سے حقائق پائے جاتے ہیں جن سے چشم پوشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامہ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالاتر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پر اسرار آرکائیو ہے۔ اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے، ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہیں، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے، اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے، تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں، ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا، اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالمی تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے عاری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔